پہلی حدیث ہم نے پڑھی
اسے حدیث النیا کہا جاتا ہے، نام اس کا حدیث النیا ہے، انما الاعمال بالنیات. وہ حدیث آپ کو یاد دلائیں گے، ہم نے پہلے کہا کہ حدیثیں ساتھ کی یاد ہو جانی چاہیے، تو جو حدیث یاد ہو چکی ہے اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے تبھی وہ یاد باقی رہے گی. اس کو یاد دلانے کے بعد پھر ہم یہ دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں. ہم نے پہلی حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اب یہ دوسری حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل. پہلے ہم نے آپ کو کہا اس حدیث کا نام کیا ہے، حدیث النیہ، یعنی ایک لفظ میں حدیث کو بیان کرتے ہیں، لفظ بولتے ہی ہم کو پوری حدیث ذہن میں آ جاتی ہے. تو اس حدیث کا جو ابھی پوری نہیں لکھی ہے آپ کے سامنے، تھوڑا لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا نام کیا ہے، حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل، جب بھی یہ لفظ کہا جائے حدیث جبرائیل تو سمجھ جائیے یہی حدیث ہے جو حدیث ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، حدیث جبرائیل. اس حدیث کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے حدیث جبرائیل کے بارے میں، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، کہ اس حدیث کا نام ہونا چاہیے ام السنتی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کا نام کیا ہونا چاہیے، ام السنتی. حدیث جبرائیل، اسی سے یہ حدیث مشہور ہے. لیکن اس کا ایک نام اس کی اہمیت کے لحاظ سے بیان کیا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کیا ہونا چاہیے، ام السنہ ہونا چاہیے. کس کے لحاظ سے یہ بیان کیا ہے، ام القرآن کے لحاظ سے. ام القرآن، ام القرآن جانتے نا، ام القرآن، ام القرآن یہ سورہ فاتحہ ہے. مثلا وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو یاد رکھیں گے تو حدیث کتنی اہم ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا. یہ حدیث کا ایسے بہت ہی اہم ہے، جیسے قرآن میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، تو امام قرطبی نے کہا اس حدیث کو کیا کہنا چاہیے، ام السنہ کہنا چاہیے، ام السنتی. اب دونوں کو ہم آپ ملا کر کے دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، اور ام السنہ کا مطلب ہوا سنت کی، احادیث کی ماں. کیوں ام القرآن کہا جاتا ہے، پورے قرآن کا وہ نچوڑ ہے، یعنی وہ سارے مضامین جو پورے قرآن میں آپ کو موجود ہیں، اگر اس کا خلاصہ آپ کرنا چاہیں، اس کا ایک نچوڑ جو نکالنا چاہیں، تو یہ سب کس کے اندر موجود ہے، سورہ فاتحہ میں موجود ہے. کم الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کریں تو بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے پوری ایک جلد اقوالن جو ہے اس کی کتاب جو ہے اس کی تفسیر میں لکھی ہے، پھر بھی ابھی دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ لگتا ہے کہ پوری شرح بھی نہیں کی، نہیں ایسی ہوتا. جو قرآن کے اندر باتیں پیش کی گئی ہیں، اگر اس کو آپ مختصر انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کس میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ میں، تو اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن. اسی لیے سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، جو سورہ فاتحہ بار بار پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، تو صرف وہ پڑھنے کے لحاظ سے نہیں، اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس کے معنی کے لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اسے ام القرآن کہا جاتا ہے. تو امام قرطبی نے کہا حدیث جبرائیل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. حدیث جبرائیل، کب جبرائیل علیہ السلام یہ آئے تھے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری جو ہے دنوں کی یہ باتیں ہیں، بہت پہلے کی نہیں ہیں، یہ پہلے تو آتے رہتے تھے لیکن یہ آخر میں آئے ہیں. کب آئے ہیں، جب اسلام کے احکام جو بھی نازل ہونے تھے وہ سب نازل ہو گئے، اسلام کے بارے میں بھی، ایمان کے بارے میں بھی، اور احسان کے تعلق سے بھی، اور بھی چیزیں، کن چیزوں سے منع کیا، کن چیزوں کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں جب آ گئیں، ایک پورا دین سامنے آ گیا، پورے دین کو یاد دلانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے. آپ دیکھیں کہ باتیں وہی ہیں جو پہلے بھی بار بار ہو چکی ہیں. حدیث جبرائیل میں سوال جو ہے وہی ہے, اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, احسان کے بارے میں, قیامت کی علامتوں کے بارے میں, یہی ہے سوال, یہی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اور کوئی الگ سے نہیں. یہ باتیں تو قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری احادیث میں یہ باتیں پیش کی گئی ہیں, لیکن جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک پیش کرتے رہے ہیں وہی باتیں خلاصے کے طور پر ہر ایک کے ذہن میں وہ بات بیٹھی رہے, ہمیشہ رہے ذہن میں. وہ بات کس میں پیش کی گئی ہے؟ حدیث جبرائیل. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اسی لیے کبھی کبھی ہم بھی اس کے بارے میں, حدیث جبرائیل کے بارے میں کہتے ہیں, حدیث جبرائیل کی شرح بھی بعض لوگوں نے لکھی ہے تو پوری موٹی سی کتاب ہے. اور میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حدیث جبرائیل کی پوری شرح آپ کے سامنے کروں گا تو صرف ہفتے میں اگر ایک دن درس ہے تو کئی سال لگیں گے. ایک سال کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کئی سال لگیں گے اگر میں اس حدیث کی پوری شرح آپ کے سامنے کروں گا. تو یہ حدیث جبرائیل. اسی لیے کیا کہا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسے کیا کہنا چاہیے؟ ام السنہ کہنا چاہیے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے, اس سے پہلے جو حدیث آپ کو آئی تھی انما الاعمال بالنیات, وہ حدیث کیا تھی؟ متفق, یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے, اس میں سے امام بخاری اور امام مسلم بھی ہیں. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث تھی, صحیح بخاری کی پہلی حدیث, یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث تھی, آج جو آپ کے سامنے حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. کتاب یہیں سے کتاب کی شروعات ہوتی ہے. تو ہم نے پہلی حدیث پڑھی جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث تھی, اب دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں وہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. یہ حدیث جسے حدیث جبرائیل یا ام السنہ کہیے کہا جاتا ہے, یہ حدیث کس نے روایت کیا ہے, حدیث کی کن کن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, جسے محدثین کے یہاں تخریج کہا جاتا ہے. حدیث کی تخریج کیا ہے, یعنی کن لوگوں نے اسے روایت کیا ہے. اس کے پہلے ہم نے انما الاعمال بالنیات کے بارے میں کس نے روایت کیا وہ بورڈ پہ لکھا تھا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کو کم سے کم حدیث کی ان کتابوں کا نام یاد ہو جائے گا. جو نام بھی آپ کو یاد ہیں آپ بولتے جائیے تو ہم کہیں گے کہ وہ حدیث ان کتابوں میں موجود ہے. لیکن عجیب یہ بھی اتفاق ہے کہ جو کتاب جامع العلوم والحکم کے لکھنے والے جو مؤلف ہیں اس کے, انہوں نے یہ حدیث عمر بن خطاب سے نقل کی ہے. یہاں پر عمر بن خطاب روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب. پہلی حدیث بھی وہی تھی لیکن عمر بن خطاب کے طریق سے یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے. یہ چند باتیں نوٹ کرنے کی ہیں, اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے لیکن عمر بن خطاب اس کی روایت نہیں کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. آپ یہ جب کہا جائے امام مسلم نے روایت کیا تو یہ نہ سمجھیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے لیکن اس کی روایت کرنے والے عمر بن خطاب نہیں ہیں, بلکہ اس کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. یہی جبرائیل علیہ السلام والی حدیث, بہت سارے صحابہ تھے اس میں مجلس میں, تو بہت سے صحابہ نے روایت کیا ہے, اس میں سے ایک ابو ہریرہ بھی ہیں. تو ابو ہریرہ جب روایت کرتے ہیں تو یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. یعنی صحیح مسلم میں جہاں یہ ہے عمر بن خطاب کی حدیث, وہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے بھی آئی ہے. تو ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے وہ تو متفق علیہ ہے, یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. لیکن عمر بن خطاب کی یہ حدیث آپ کبھی کہیں کہ عن عمر بن الخطاب, حدیث جبرائیل بیان کرتے ہوئے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلاح علينا, پھر کہیں گے یہ حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے تو یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں, یعنی یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا محدثین کی اصطلاح کے لحاظ سے یہ کیا ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے. آپ یہ کہیں کہ حدیث جبرائیل صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح ہے. صحیح بخاری میں اس کی روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو ہریرہ. اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ بھی ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث, اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث, یہ حدیث جبرائیل عمر بن خطاب والی روایت نہیں, عمر بن خطاب سے یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے, ایسے یہ حدیث کی بات اور کتابوں میں نہیں ہے. لیکن ہم صرف کیا کہہ رہے ہیں ابھی, حدیث جبرائیل جو حدیث ابھی ہم پڑھنے والے ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, سنن ابی داؤد میں بھی ہے. آپ کو یہ نام یاد ہو جائے اس کے لیے پھر سے بول رہا ہوں, یہ نام جامع الترمذی میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, اور مسند ابی داؤد جالسی میں بھی ہے, مسند احمد بھی ہے. امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں اسے روایت کیا ہے, صحیح ابن حبان میں بھی ہے, امام بغوی نے بھی اسے روایت کیا ہے, امام بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے شعب الایمان میں, امام ابن مندہ نے بھی اسے روایت کیا ہے, اور امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے. حدیث کی جو یہ مشہور کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث جبرائیل, حدیث جبرائیل, اور ان ساری کتابوں میں حدیث کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح, یعنی یہ صحیح بخاری میں ہو صحیح مسلم میں ہو اور ان ساری کتابوں میں بھی ہو. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ان کے بیان کے لحاظ سے یہ تو اس درجے کو پہنچتی ہے کہ اسے متواتر کہنا چاہیے. جو متواتر کی بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اس درجے کو جو ہے یہ پہنچتی ہے. متواتر حدیث کا درجہ یہ بڑا اونچا مانا جاتا ہے جب کہا جائے کہ یہ حدیث متواتر ہے. قرآن کے بارے میں ہوتا ہے کہ قرآن پورا کے پورا کیا ہے, متواتر, لیکن حدیث پوری کی پوری متواتر نہیں ہے. لیکن جب متواتر کہہ دیا جائے تو بڑا اونچا درجہ ہو جاتا ہے. اب یہ دو صحابی عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ, ان کی روایت تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, ابو ہریرہ کی دونوں میں ہے, اور عمر بن خطاب سے کس میں ہے, صحیح مسلم میں ہے. اس کے علاوہ بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے بعض صحابہ کا نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, جو جنہوں نے صحابہ نے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, امام بخاری عمر بن خطاب اور ان کے علاوہ, اس میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہیں. عبداللہ ابن عباس مشہور نام جو صحابہ کے ہوں گے اس کو ہم لکھیں گے نہیں, آپ چونکہ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن سے یہ حدیث روایت کی جاتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں صحابی. جریر بن عبداللہ یہ بھی اسے روایت کرتے ہیں. انس بن مالک ان کا نام آیا تھا یا نہیں؟ آ گیا تھا. عبداللہ ابن عباس جی, جو نام آ گیا وہ ذرا بولیے. ابو عامر یا ابو مالک, یہ حدیث میں ایسے ہی آتا ہے کہ ابو مالک ہیں یا ابو عامر ہیں, اس لیے دونوں نام ہم بیان کرتے ہیں اسی کے ساتھ. ابو مالک یا ابو عامر یہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. ان سارے لوگوں نے یہ حدیث روایت کی ہے, لیکن اس باب کی جو صحیح احادیث خاص طریقے سے مانی جاتی ہیں وہ عبداللہ عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ ابو ہریرہ کی روایت تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور عمر کی روایت یہ صحیح مسلم میں ہے. جی
متن دونوں کی ایک ہے،
متن میں الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، میں جب شرح کروں گا آپ لوگوں کے سامنے تو وہ صحیح بخاری کے جو الفاظ کہیں کہیں جو اس سے الگ ہوتے ہیں وہ بیان کروں گا آپ کو، یعنی اور بھی بہت ساری کتابوں میں جو حدیث ہے تو متن کے الفاظ میں الگ الگ یعنی الگ الگ الفاظ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. خود صحیح مسلم کی روایت کو یہاں پر بیان کیا ہے جامع العلوم والحکم کے مؤلف یعنی ابن رجب حنبلی نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خاص طریقے سے جب حدیث کو بیان کرتے ہیں تو الفاظ کی بڑی رعایت کرتے ہیں، اسی لیے جب حدیثوں کو نقل کرتے ہیں صحیح بخاری میں بھی ہو صحیح مسلم میں ہو تو عام طریقے سے الفاظ کس کے نقل کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کے. بالکل انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرنے کا اہتمام کون زیادہ کرتے تھے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے مقابلے میں یہ حدیث کو بالکل انہی الفاظ سے روایت کرنے کا اہتمام زیادہ کرتے تھے. تو حدیث میں جہاں کہیں بھی الفاظ اس کے علاوہ بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بیان کریں گے، جب شرح کریں گے تو ساری روایتوں کے جو الفاظ ہیں اس کو بیان کریں گے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے ہم شروعات یہیں سے کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کے علاوہ کیا لفظ ہے اس کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں. وہ کتاب میں ہر جگہ پہ وہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، کیونکہ وہ چیز میرے ذہن میں ہے پہلے سے، میں کافی اس کو پڑھاتا رہا ہوں کہ صحیح بخاری کی روایت میں جو ہے الفاظ کہاں کہاں الگ ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ بات شرح میں آپ کے سامنے آئے گی. دیکھیے حدیث کی شروعات کیا ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ایسے موقع پر اسی لفظ کو یاد کرنا یہ ضروری نہیں رہ جاتا. جو الفاظ کس کے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، بلکہ صحابی وہ قصہ بیان کرتے ہوئے وہ الفاظ بیان کرتے ہیں، تو اگر لفظ الگ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف وہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے درمیان کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذات یوم ایک دن، یعنی ایک دن ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اندہ کہتے ہیں پاس، ذات یوم ایک دن. ہم جیسے کبھی کبھی کوئی واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں نا کہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، وہی انداز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنے کا کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کیا چیز پیش آئی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، الٹا ہے بیان کرنے کا ان کا انداز، یعنی چیز وہی ہے الفاظ الگ ہوتے ہیں. دیکھیے صحیح بخاری کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بارزن للناس، بجائے اپنے کو بیان کرنے کے کس کو بیان کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارز تھے. بارز کہتے ہیں ذرا اوپر رہنا جس سے لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہوں، یعنی آپ مسجد میں تھے اور آپ لوگوں کے لیے ظاہر تھے. بارز عربی میں کہا جاتا ہے ظاہر کو، جو عربی پڑھے ہوں گے نہیں قواعد وغیرہ، تو ضمیر بارز اور ضمیر مستقل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بارز للناس، لوگوں کے لیے کیا تھے؟ ظاہر تھے. یہ جب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنا آدمی ظاہر نہیں ہوتا ہے. کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب مقابلے میں ہو اور ذرا اونچا ہو تو پیچھے سے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اس کے بارے میں شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے. تو آپ بیٹھے ہوں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں, اگر پیچھے کوئی آدمی ہو تو آپ کا چہرہ اس کو نظر نہیں آتا تھا. صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ ذرا اونچی جگہ پر بیٹھیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب کو آپ کا چہرہ نظر آئے گا, اور آپ کا چہرہ سب کو نظر آئے گا تو سب لوگ اس بات کو سنیں گے بھی اور اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ سب لوگ چہرہ نہ دیکھ پائیں, صرف آواز کو سنیں, یہ ہر کوئی سمجھتا ہے. تو تعلیم کے لحاظ سے یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے. تو صحابہ کے مشورے سے آپ کو لیے ذرا جگہ کو اونچی کیا گیا تھا, جہاں آپ بیٹھیں تو صحابہ کے درمیان آپ کی شخصیت زیادہ ظاہر ہو, ہر کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہو. تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک دن ظاہر تھے, یعنی اسی اونچی جگہ پہ جہاں پہ آپ بیٹھ کر کے درس دیتے تھے اسی جگہ پر آپ درس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. دونوں بات ایک ہی ہے, یعنی آپ درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور صحابہ درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک دن یہ معاملہ تھا, ایسا معاملہ تھا. تو کیا ہوگا اس وقت؟ اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. اس عید کو مفاجات کہا جاتا ہے عربی میں, یعنی اچانک کا معنی آپ کہتے ہیں. کیا معنی کہتا ہے اس کا؟ اچانک کا معنی. ہم بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک آدمی ہاں اگر اس کا صحیح معنی کریں تو کہا جاتا ہے اچانک ایک آدمی ہاتھ میں چپک پڑا, نہیں معلوم کہاں سے آ گیا. یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے, اللہ سے استعمال کرتے کہا جاتا ہے طلعت الشمس, عربی میں کہتے ہیں سورج نکلا. سورج جب نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں عرب لوگ؟ طلعت الشمس, سورج نکلا. طلع القمر, چاند نکلا, غائب تھا نکلا. تو جب بھی یہ چیز آتی ہے اچانک آ جاتی ہے, پتا نہیں کہاں رہتا ہے اچانک وہ چیز آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ دور سے کسی کو آتا ہوا دیکھتے رہے اور وہی آدمی دور سے آتے ہوئے آپ کے قریب آیا تو اس کے لیے پھر طلعۃ نہیں کہتے. لیکن یہ تو ایسا ہوا معاملہ ان کا کہ اچانک یہ مسجد میں نظر آ گئے. یہ اچانک نظر آنے کا, طلوع ہونے کا لفظ اس لیے بھی استعمال کر رہے ہیں عمر بن خطاب, چونکہ یہ لوگ زبان جاننے والے تھے تو عربی کا بڑا مناسب لفظ وہاں استعمال کیا ہے انہوں نے. یہ ان کی زبان میں نہیں, کتنی جو ہے اچھی طرح زبان جانتے تھے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طلعہ کا لفظ وہاں استعمال کیا. آگے کے الفاظ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں دور سے آیا ہوا ہو, کہیں دور سے آیا ہوا ہو تو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ سفر کے, تھکن کے اور درد و غبار وغیرہ, یہ سارے اثر کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر. یہ آدمی اس انداز سے آیا ہے کہ کوئی بھی ایسا اثر ظاہر نہیں ہو رہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ اچانک کہیں آسمان سے چپک پڑا ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ وہ جبریل علیہ السلام سے کہیں چل کے تھوڑی نہ آ رہے تھے, وہ اچانک وہاں پہ ظاہر ہو گئے. تو بیان کرنا بالکل عربی کا جو مناسب لفظ ہو سکتا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہو. ویسا کچھ نہیں ہے کہ کہیں دور سے وہ چل کر کے آ رہے تھے, یہ باہر مسجد کے, یہ تو جبریل علیہ السلام ہیں, فرشتہ ہیں, تو ان کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. مسجد کے باہر جہاں صحابہ نے شکل بدلی اپنی اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے. تو شکل بتا رہی ہے کہ اچانک یہ آدمی کہیں سے آ گیا ہے. تو لفظ ویسے استعمال کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک آدمی ہم پر طلوع ہوا, کیا ہوا؟ نکلا, کہیں غائب رہا ہو اچانک ظاہر ہو گیا ہو, ایسا ہوا. یہ وہ آدمی اس کی صفت کیا ہے؟ شدید و بیاض الثیابی، جس کے کپڑے انتہائی سفید، کپڑے انتہائی سفید، شدید و سواد الشعری، بال انتہائی کالے، کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے، ایک آدمی اچانک جو ہے ظاہر ہوا. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ کپڑا جو ان کا تھا بالکل سفید تھا، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ عربی زبان میں کہنا ہو تو یہ بھی کہا جاتا ہے وکانا ثوبہ ابیض، صرف یہ بتانا ہو کہ ان کا کپڑا سفید تھا جو کپڑا پہن کے آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں وکانا ثوبہ ابیض، عربی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کپڑا سفید تھا، ان کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے تھے کالے تھے، یہ کہنا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں وکان شعرہ اسود، یا کہیں گے وکان شابا، وہ نوجوان تھے ان کے بال کیا تھے کالے تھے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کپڑے ان کے انتہائی سفید اور بال ان کے انتہائی کالے تھے. دونوں کے کہنے میں کیا فرق ہے؟ حالت سے اور بولیے کپڑے پر کچھ تو ظاہر ہونا چاہیے، یعنی مقصد ان کو یہ بیان کرنے کا نہیں کہ کپڑا ان کا سفید تھا، بلکہ مقصد کیا ہے بیان کرنے کا کہ سفر کا کچھ بھی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کہ جو آدمی سفید کپڑا پہنے ہوئے ہو اور اس کے باوجود بھی کپڑا انتہائی سفید ہو، جیسے ابھی بالکل کمپنی سے سفید کپڑا، کمپنی سے آئے تو بھی شاید اتنا زیادہ صاف نہیں رہے گا، اس میں بھی کچھ گرد و غبار آ جائے گا، بالکل ابھی جو ہے نکلا ہوا یہ کپڑا ہے، ایسا جو ہے سفید کپڑا جس پر گرد و غبار کا بالکل اثر نہیں. بال کے بارے میں جو کالا کا تو یہ جوان اور بوڑھا ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ بال پر دھول وغیرہ کے غبار کے کچھ بھی اثر نہیں، اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہے، بس یہ بیان کرنا. اسی لیے یہ مقصد کہا جاتا نہیں ہے کہ ان کے بال سفید تھے یا کالے تھے، یہ بیانا بتانا مقصد نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر سفر کا کچھ بھی اثر ظاہر نہیں تھا. جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اگرچہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہی ہے بیان کرنے کا کہ ان کے اوپر سفر کا کچھ بھی اثر نہیں تھا، کپڑے سفید تھے تو بالکل سفید، گرد و غبار کچھ بھی نہیں، اور بال کالے ہیں تو بالکل کالے ہیں، ہلکا سا بھی گرد و غبار نہیں ہے، جیسے ابھی کوئی نہا کر کے نکلا ہو جیسا بال اس کا کالا ہو، ویسے ہی جو کالے بال کے ساتھ. لیکن پھر بھی یہ الفاظ بہت ساری باتیں ہمیں بیان کر دیتے ہیں. مقصد بیان کرنے کا یہی ہے کہ وہ سفر کا کچھ بھی اثر ظاہر نہیں تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آئے تو وہ کسی اور رنگ کا لباس بھی پہن کے آ سکتے تھے، لیکن خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہرحال فرشتے جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمائی نہیں کرتے، لیکن خاص انتخاب کیا کیا گیا ہے کہ آپ جو شکل اختیار کر کے جائیں اس میں بال کپڑے بالکل کیا ہوں سفید. سفید کپڑے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کے فضائل بھی بیان کیے اور اس کی اہمیت بھی بیان کی، اور یہ بھی کہا کہ سفید کپڑوں کا انتخاب کیا کرو، پہنا کرو، وہ اپنی جگہ پر ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کا اسی لباس میں آنا یہ خود بھی اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. میں نے کہا حالانکہ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کپڑے کا رنگ کیسا تھا، مقصد صرف یہی ہے کہ گرد و غبار نہیں تھا، بالکل صاف کپڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ کپڑوں میں عمدہ کپڑا رنگ کے لحاظ سے کون سا کپڑا ہے؟ سفید کپڑا اختیار کرنا چاہیے. کون سا کپڑا؟ سفید. یہ افضل ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا نہیں، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آئے تو کس لباس میں آئے؟ سفید کپڑے میں آئے. دوسری بات یہ ہے، اور اس کو بھی ذرا اہمیت دیجئے گا، کہ جبرائیل علیہ السلام جو آئے ہیں یہاں پہ کس حیثیت سے آئے ہیں؟ بولیے. ہاں، مدرس کی حیثیت سے آئے ہیں، کیونکہ آگے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. تو یعلموں کے معنی ہوتا ہے سکھائیں، تو سکھانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معلم اور ٹیچر، مدرس کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کس کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں؟ ٹیچر کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم اس کے اندر نقطہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حالانکہ وہ جو بھی کام اس میں کیے ہوئے ہیں ذرا دیہاتی پن اس کے اندر رہا ہے تاکہ ان کی شخصیت پہچانی نہ جائے. جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی ہے، ان کی شخصیت پہچان میں نہ آئے، کسی کو نہ معلوم ہو کہ یہ جبرائیل ہے. اللہ کے رسول ہم تو پہچانے جائیں گے لیکن عام صحابہ نہ پہچان پائیں، اور صحابہ آخر تک نہیں پہچان پائے تھے، وہ تو جانے کے بعد جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ جبرائیل تھے تب معلوم ہوا کہ جبرائیل تھے. تو اپنے آپ کو چھپانا تھا، ان کو چھپانے کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ذرا گرد و غبار لگا ہوا کپڑے میں اگر وہ آتے، وہ تو فرشتے ہیں، جس شکل کو چاہیں گے اختیار کر سکتے ہیں، آتے تو اور بھی لوگوں کو یقین رہتا کہ کوئی دیہاتی کہیں دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے. تو ان کو اگر کپڑے پر گرد و غبار ہوتا، بالوں پہ گرد و غبار ہوتا تو ہاں بولیے، ان کی شخصیت کا چھپانا اس میں زیادہ وہ پہلو پایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا. حالانکہ یہاں معلوم ہو بھی سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی، کوئی سوچنے والا سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے سفر کا اثر، کہیں ایسا تو نہیں کہ جبرائیل ہیں یہ آئے ہوئے ہیں اس شکل کے اندر. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ شکل اختیار نہیں کی، تو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس حدیث کا، کہ ایک معلم یا ایک ٹیچر یا ایک مدرس کو ہمیشہ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ کلاس روم میں جائے تو بہت ہی اپنے ظاہر کا بھی بڑا خیال کر کے جائے، جس کو حسن مظہر کہتے ہیں، یعنی دیکھنے میں بھی جو چیزیں ہیں، جو لباس، جو چیزیں پہن کر کے جا رہا ہے، وہ ذرا صفائی کے ساتھ جائے تاکہ اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. یہ بات اسے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ بتا دی جی. اب جی 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 ہاں جی ہاں جی نہیں آئے جی ہاں. تو یہ میں آگے جو ہے یہ بات بیان کرنے والا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے تو عام طریقے سے، یعنی ہر مرتبہ نہیں بلکہ عام طریقے سے، جس کو یوزلی آپ جو کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ جنرلی جو ہے آپ اسی شکل میں آتے تھے، دہیا کلبی کی، جو ایک مشہور صحابی ہیں، ایک خوبصورت صحابی تھے، تو انہی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. جب وہ آ کر کے باتیں کرتے تھے تو صحابہ سمجھتے دہیا کلبی ہی ہیں، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ دہیا کلبی نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ انسان کی شکل میں، دہیا کلبی کی شکل میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہی ہوتا تھا کہ اس دوران دہیا کلبی آتے نہیں تھے، ورنہ دونوں جمع ہو جائیں تو مطلب جو ہے پکڑ جائے گا، لیکن اس مرتبہ اس شکل میں بھی نہیں آئے، اس مرتبہ اس شکل میں نہیں آئے. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ دہیا کر، میں نے کہا کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور صحابہ کو پورے دین کا جو خلاصہ ہے ان کے سامنے بیان کیا گیا ہے، بہت ممکن ہے کہ سننے والوں میں کون رہے ہوں، دہیا قلبی بھی رہے ہوئے ہوں، تو اس موقع پر وہ دہیا قلبی کی شکل میں نہیں آئے ہیں. موقع ایسا نہیں تھا کہ دہیا قلبی کی شکل میں. ایک تو بات یہ کہ یہ دہیا قلبی کی شکل جو عام طریقے سے ان کی شکل میں وہ آتے تھے وہ نہیں آئے. یہ بھی ممکن ہے، احتمال کہتے ہیں اس کو، کہ یہ اللہ کے جبریل علیہ السلام نے عام شکل اختیار کی جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، کیونکہ آگے جو سوال و جواب ہیں اگر دہیا قلبی یہ کام کر دے تو صحابہ ان کے اوپر غصہ ہو جاتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے کہ یہ دہیا قلبی ہیں. لیکن کوئی دیہاتی آ کر کے ذرا دیہاتی پن میں کوئی کام کرتا ہے تو صحابہ اس کو ذرا نظر انداز کرتے ہیں کہ بھائی دیہات کا ہے، اس کو ادب معلوم نہیں ہے. آگے الفاظ آپ کو آئیں گے کہ یہ جب آئے ہیں تو لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، جو مجلس کے ادب کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں. تو اگر یہ دہیا قلبی کی شکل میں رہ کر کے یہ کرتے تو صحابی ہیں، صحابہ ان کو پہچانتے ہیں تو پکڑ لیتے، ارے بیٹھو یہ کہاں جو جا رہے ہو. تو یہ اس موقع پر موقع ایسا تھا کہ دہیا قلبی کی شکل میں اس موقع پر آئے تو پریشانی ہو سکتی تھی. تو ایک عام دوسری شکل جو ہے وہ جو دہیا قلبی کی شکل نہیں ہے، اس کے بارے میں خود کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں کیا کہتے ہیں. لا یرا علیہ اثر السفر، کہ ان پر سفر کا اثر ظاہر نہیں تھا، نہیں دیکھا جا رہا تھا. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. یعنی وہی بات کہ ایک اجنبی آدمی ہے کہیں دور سے آیا ہے، لیکن عجب معاملہ یہ ہے کہ سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی پہچان بھی نہیں رہا ہے. میں دو سوال آپ سے کروں گا، اس میں آپ سوچئے، میں تو چائے پیتا رہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جانے، وہ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا تھا، یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا. آدمی یہ اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں پہچان رہا ہوں، لیکن صحابہ بھی بکھرے ہوئے تھے مدینے کی آبادی میں، تو قریب دور دراز میں جو لوگ تھے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ان کے علاقے کا ہو، تو یہ عمر نہ پہچانتے ہوں وہ پہچانتے ہوں. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بال کے بارے میں کہا ہے، یہ سر کے بال تھے یا داڑھی کے بال تھے؟ وہی سوال ہے میرا کہ وہ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا. جی سب حیرانی سے دیکھنے کی وجہ سے. جی جی بات ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اور بولیے. جی ہاں ہاں جی یہ بھی ایک سوچنے کا پہلے. جی ہاں ایسا لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے. جی عام طریقے سے مجلسوں میں ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی آدمی، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی آدمی آ جائے اجنبی قسم کا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ کیا ہے، یعنی یہ ایسا انداز ہوتا ہے دیکھنے کا کہ اس کو دیکھنے کے انداز سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کو جانتا نہیں ہے. تو صحابہ بہرحال جو انسانوں کا طریقہ ہے اسی طریقے سے وہ بھی رہتے تھے، تو وہی انداز جب دیکھا تو سب کا آپس میں رہا ہوگا، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں بھائی کون صاحب یہ ٹپک پڑے ہیں، تو سب ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے کا جو انداز تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ کوئی بھی ہم میں سے ان کو جانتا نہیں ہے, سب کے لیے بھی یہ آدمی اجنبی ہے, کوئی بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. دوسری بات یہ کہ داڑھی کے بال سفید کالے تھے یا سر کے بال کالے تھے, اس سے ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر سر کے بال کہا کہ کالے ہیں تو ہاں اس کا مطلب کہ سر کھلا ہوا تھا, ہاں. اور یہ کہا جائے کہ جو ہے بال کالے تھے سر کے ہوں چاہے داڑھی کے ہوں اس سے مطلب نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ داڑھی اگر ہے تو سر پر کوئی کپڑا کوئی بھی چیز ہو, ایسا ہو سکتا ہے. جی جی, بعض روایتوں میں وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو روایتیں ہیں مختلف کتابوں میں حدیث کی, اس حدیث کے تعلق سے میں ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات آپ کے سامنے شرح کروں گا. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شدید و سواد اللحیتی, یعنی داڑھی کے بال انتہائی کالے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی آتی ہے سمجھ میں کہ فرشتہ بھی جب انسان کی شکل میں آیا تو داڑھی کے ساتھ آیا, اس کا مطلب یہ کہ انسان کو کیا ہونی چاہیے, داڑھی ہونی چاہیے. جبرائیل علیہ السلام بھی جب انسان کی شکل میں آئے اور بغیر داڑھی کے بہت ہی آئیں گے تو نوجوان ہوں گے بالکل, جن کو ابھی داڑھی نہ آئی ہو, ایک نوجوان سا آ کر کے بالکل آگے بیٹھ جائے بالکل جو ہے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے اور آ کر کے سوال کرے پھر یہ کہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو آگے کی باتیں ہیں, تو یہ باتیں یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ وہ کسی نوجوان بے داڑھی کی شکل میں وہ آئے ہوں گے. تو بعض روایتوں میں الفاظ ہیں بھی یہ کہ داڑھی کے بال انتہائی کالے تھے, انتہائی سیاہ تھے. تو یہاں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو روایت ہے اس میں تو یہ بیان ہے کہ بال انتہائی کالے تھے. یہ عام بات ہے, بال داڑھی کے بھی ہو سکتے ہیں اور سر کے بھی ہو سکتے ہیں, جن کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بال کس پر کسی طرح سے بھی گرد و غبار کا کوئی نشان نہیں تھا, ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. آگے پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو میں نے نہیں لکھا ہے کیونکہ یہی اسی کے بعد سے جو ہے ہمارا یہ سبق انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگا تو میں آپ کو بول رہا ہوں. آگے یہ کہتے ہیں کہ وہ داخل ہونے کے بعد حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے قریب ہو گئے, اس میں الفاظ یہی ہیں اللہ کے رسول سے قریب ہو گئے اور آپ کے پاس بیٹھے. بیٹھنے کی پھر کیفیت بیان کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت سارے سوال آتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ وہ آئے مسجد میں آئے تو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا, سلام نہیں کیا انہوں نے, کرنا چاہیے نہیں بولیے. جی ہاں وہی وہ سوال بھی آئے گا. تو سوال ان کے کیا آتا ہے اس کے پہلے کہ وہ آئے اور سلام نہیں کیا, مجلس میں آئے تو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا. سوال یہ بھی آتا ہے کہ آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نماز تحت المسجد نہیں پڑھی. تیسری بات یہ بھی آتی ہے کہ اس میں روایتوں میں یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئے, جبکہ مجلس کے آداب میں یہ بات ہے کہ جہاں مجلس ختم ہوتی ہے وہیں بیٹھ جانا چاہیے, آگے نہیں آنا چاہیے. شریعت کا حکم ہے جہاں مجلس ختم ہوتی ہے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. یہ سارے سوالات ہیں, آپ ایک ہفتے تک سوچتے رہیے ان کے بارے میں. جی ہاں مسلمان کی حیثیت سے آئے تھے. جی آگے جو بھی ہیں باتیں وہ سب اسی کی ہیں کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے, یعنی اس پر کسی کو شبہ نہیں تھا کہ وہ مومن نہیں ہے, ایک مومن کی حیثیت سے ہی آ کر کے پورے سوال کر رہے ہیں, ورنہ وہ پہلے ہی مسئلہ آ جائے گا نا کہ اسلام کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دیا تو کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں وہ ہمیشہ مسجد میں رہنے والے فرشتوں میں سے نہیں ہیں جبرائیل علیہ السلام, وہ الگ فرشتے ہوتے ہیں, یہ آئے ہیں برحال انسان کی شکل میں. تو یہ سوال آتا ہے, یہ سوال آتا ہے. آپ آرام سے جواب سوچ کر کے آئیے انشاءاللہ. آئندہ ہفتے جو ہے اس کے بارے میں پھر بات کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.